أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج ہماری جو گفتگو ہے انشاءاللہ, جیسا ہم نے میسج بھیج دیا تھا گروپ میں کہ ہم لاسٹ ٹائم جو دعا پر بات کر رہے تھے, معارف در دعائے معصومین علیہ السلام, تو اس ٹاپک پر ہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے آج, کیونکہ وہ گفتگو آدھی ہوئی تھی اور پھر اب انشاءاللہ یہ کہ اگلے دفعہ سے محرم شروع ہو جائے گا, تو اگر خدا نے زندگی دی تو پھر تقریباً ہم اکتوبر میں دوبارہ دروس کے سلسلے کا آغاز کر پائیں گے. تو اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ دعا نمبر 13 کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے, وہ مکمل ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارا بنیادی جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ یہ دعا اس حوالے سے ہے کہ امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں التجا فرما رہے ہیں اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے, اپنی ضروریات کے حاصل ہونے کے لیے. اور ہم نے بھی جب دعاؤں میں موجود معارف کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کی تو ہم نے بھی اس کو, اس ٹاپک کو اسی طریقے سے بلڈ کرنا شروع کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے زیادہ آسان ہیں, زیادہ سامنے کی ہیں, جن سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ متعلق رہتے ہیں, پہلے ان معاملات کو ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں دیکھیں اور پھر اس کے بعد ان مقامات کی طرف جائیں کہ جو بلند معارف یا گہرائی اور عقل اور حکمت والے معاملات ہیں. تو حاجات کے حوالے سے جیسے ہم نے رزق کے اوپر بات کی تھی, ہم نے قرضے والی دعا کو ذکر کیا تھا, قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعا تھی, تو یہ دعا کیا ہے کہ حاجتوں کے بر آنے کی یا حاجتوں کے پورا ہونے کی دعا ہے. اور اس میں تقریباً ہم نے 10-12 جملے ان پڑھ لیے امام علیہ السلام کے, اور ابھی تک ہمیں کوئی حاجت پورا ہونے کے حوالے سے کوئی بھی بات نظر نہیں آئی کہ امام علیہ السلام نے ابھی تک ایک جملہ بھی ایسا کہا ہو کہ جس میں اپنی حاجتوں کے یا ضروریات کے پورا کرنے کی بات ہو رہی ہو, بلکہ زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ سمجھ لیں کہ خدا کے اور ہمارے درمیان جو تعلقات ہیں ان پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کی کیا صفات ہیں, آپ کس طریقے سے ہم سے ڈیل کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ تیری نعمتیں جو ہیں وہ پیسے دے کے نہیں خریدی جاتیں, تو جو بھی عطا کرتا ہے اسے احسان جتا کر مقدر نہیں بناتا, کوئی بھی اپنی زندگی میں اپنی حاجات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور جس جگہ تک ہم پہنچے تھے لاسٹ ٹائم کہ یہ دو جملے اور پھر اس کے بعد فرمائش بھی آئی تھی کہ ذرا ان کی اور وضاحت کر دی جائے, تو انشاءاللہ آج ہم وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں. وہ جملے یہ تھے کہ وہ یا من لا تفنی خزائنہ المسائل و یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل, کہ اے وہ ہستی کے مسائل, یعنی جتنے بھی تیری بارگاہ میں سوالات پیش کیے جاتے ہیں وہ سوالات تیرے خزائن کو ختم نہیں کر پاتے. یعنی یہاں پر بات کیا ہے کہ جو بھی دیا جاتا ہے, جو بھی عطا کیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ریزرو ہوتا ہے, کچھ ریسورسز ہوتے ہیں, اور وہ ریسورسز جہاں پر ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بینک ہے یا آپ کا خزانہ ہے. تو خزائن الہی کو جتنے بھی سوال کرنے والے ہیں ان کے سوال ختم نہیں کر سکتے. وَيَا مَن لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلُ, اب یہاں پر اگر تبدلو ہے جو کہ ظاہراً یہاں پر لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اے خدا تو خود کبھی بھی ہرگز نہیں اپنی حکمت کو وسائل سے تبدیل کرتا. یعنی تو خود یہ کام کبھی نہیں کرتا. اور اگر یہاں پر یہ ہو کہ یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیری حکمت کبھی بھی وسائل سے تبدیل نہیں ہوتی. تو دونوں صورتوں میں بات تقریباً ایک ہی طرف جا رہی ہے, یعنی حکمت الہی کبھی بھی وسائل سے تبدیل نہیں ہوتی. اور اس حوالے سے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اسی جگہ پر درخواست آئی تھی کہ اس کی مزید وضاحت کی جائے, کیونکہ یہ جو حکمت اور وسائل والے معاملات ہیں یہ تھوڑے سے ہمارے لیے یعنی ذرا کنفیوزنگ اور ایمبیگوس سے ہو جاتے ہیں. کیوں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آبزرو بھی کرتے ہیں اور تقریباً ہمارا ایمان بھی اسی چیز پر ہی ہوتا ہے کہ ہم جو وسائل اختیار کرتے ہیں ان وسائل کی بنا پر ہماری زندگی کی ضروریات ہم کو ملتی ہیں اور ہمارے پرابلمز سولو ہوتے ہیں. تو اب اگر اس پر ایک اور بات آ گئی کہ یعنی وسائل کے اوپر ایک اور بات آ گئی, کون سی بات؟ حکمت خدا, حکمت الہی. اور اس جملے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکمت الہی جو ہے وہ وسائل کے نظام کو اوور رول کر رہی ہے یا اس پر اوور آرکنگ ہے, اس کو گورن کر رہی ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنی زندگی کا نظام لے کر چل رہے تھے یا ہم اپنی زندگی میں اپنی ضروریات کو حل کرنے کے حوالے سے جن پروسیجرز کو یا جن روٹس کو ایڈاپٹ کر رہے تھے وہ پھر مسئلے میں پڑ گئے کہ کوئی اور چیز آ گئی جو اس کے اوپر حاوی ہو گئی. تو یہاں پر ہماری پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو اگر قلم کاغذ لکھ کر اس کو پوائنٹس کے طور پر نوٹ کر لیں تو شاید آپ لوگوں کو بہتر سمجھ میں آئے. سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ حکمت اور حکمت الہی کس کو کہتے ہیں. حکمت الہی کا کیا مطلب ہے؟ حکمت الہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین جو خدا کی طرف سے ان پلیس یا قائم کیے گئے ہیں اور ان کی بنیاد حکمت اور عقل اور علم پر ہے. ٹھیک ہے, حکمت الہی یعنی امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں حکمتہ, اس کی حکمت. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ کچھ قوانین پر مبنی ہے اور وہ قوانین خود کہاں سے آ رہے ہیں؟ علم اور عقل اور عدل, یعنی جسٹس کی بنیاد پر ہیں, وزڈم کی بنیاد پر ہیں, نالج کی بنیاد پر ہیں. اس میں جہالت نہیں ہے, اس میں حماقت نہیں ہے, اس میں ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے, اس میں ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ قوانین ہیں کہ جن قوانین کو اگر آپ جمع کر لیں, جن اصولوں کو آپ جمع کر لیں تو یہ بنتے ہیں کیا؟ حکمت خدا, حکمت الہی. اچھا, اب کیونکہ خدا کا علم لامحدود ہے, ہر شے پر حاوی ہے, واللہ بکل شیء علیم, واللہ بکل شیء محیط, کوئی شے اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے اور نہ خدا میں ظلم ہے. یعنی اصول دین میں خاص طور سے ہمارے اہل تشیع میں تو اصول دین میں ہمارا دوسرا رکن ہی عدل ہے, عدل الہی ہے. تو یعنی کہ علم کا کامل ہونا, ظلم کا نہ ہونا, عدل موجود ہونا, اس کے نتیجے میں جو حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حکمت الہی یعنی پرفیکٹ سیٹ آف رولز. کسی بھی اگر قوانین کچھ رکھے جائیں گے, کچھ قوانین اپنے مقام پر موقع پر وضع کیے جائیں گے, تو ان قوانین میں فلو اور ڈیفیشنسی کہاں سے آتی ہے؟ کہ قانون بنانے والا جہاں جہاں پر لا علم ہے اسے پتہ نہیں ہے ان انسانوں کے قوانین میں پرابلم کیوں آتی ہے، اس لیے کہ انسان جتنے بھی دیانتدار ہوں لیکن ہر شے کا علم نہیں رکھتے، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انسانوں کی فطرت میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، لوگ کس طریقے سے کس موقع پر بیہیو کریں گے، کہاں کیا غلطی ہوگی، کہاں ان کے اندر کیسے رجحان، یہ سب نہیں پتہ ان کو، اندازہ کر سکتے ہیں حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو علم کی کمی نہیں ہے، دیانت کی کمی نہیں ہے، ظلم موجود نہیں ہے، تو جو بھی قانون بنے گا وہ پرفیکٹ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حکمت الہی کا معنی یہ ہوا کہ پرفیکٹ سیٹ آف رولز گورننگ دا ہول لائف۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں حکمت الہی، اس کی حکمت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین جو علم الہی پر، عدل الہی پر اور خدا کی صفت رحمانیت و رحیمیت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ یعنی اس میں میں رحمانیت و رحیمیت کا ذکر یہاں پہ کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت مرتبہ جو عطا کرنے والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ علم بہترین رکھتا ہو، وہ عدالت بھی رکھتا ہو، دیانت بھی رکھتا ہو، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا، عطا نہیں کرنا چاہتا، تو خدا کے پاس یہ والا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جو سب سے پہلے اپنی صفت بیان کی ہے وہ رحمان و رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر کیا بناتی ہیں؟ حکمت خداوندی۔ اور اس حکمت کی بنا پر وہ قوانین جنم لیتے ہیں یا وجود میں آتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ زندگی کا سارے کا سارا نظام بلٹ اپ ہوا ہے اور گورن ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بات ہو گئی حکمتہو، اس کی حکمت۔ اس کی حکمت یعنی کیا، یہ سمجھ لیں۔ اچھا، اب جس قسم کے نظام زندگی میں میں اور آپ موجود ہیں، اس نظام زندگی میں مقدرات ہیں۔ مقدرات کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریم ورک ہے، فریم ورک ہے جس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حتمی ہیں، یعنی انوائولیبل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایڈجسٹمنٹ اور مینیپولیشن پاسبل ہے لائف میں۔ جو چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی وہ قضاء الہی ہے، اور جو جن چیزوں میں تبدیلی یعنی مینیپولیشن پاسبل ہے وہ مقدرات الہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم عام طور سے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کے رہتا ہے، نہیں، تقدیر کا لکھا ہو کے نہیں رہتا، تقدیر کے لکھے میں ہی انسان اپنی اختیار سے چیزیں شامل کرتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے۔ قضاء الہی ہو کے رہتی ہے، جس چیز کو خدا نے بطور قضاء نافذ و جاری کیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی پاسبل نہیں ہوتی، لیکن مقدرات میں انسانوں کو اپنے اختیار کے شامل کرنے کی انویٹیشن ہے، اور انسانوں کی چوائسز کی بنا پر ان میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ ٹھیک، تو اب جو یہ نظام اور فریم ورک خدا نے بنایا ہے، اس میں مقدرات الہی اور قضاء الہی یہ جاری ہوتے ہیں اسباب اور وسائل کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جیسے مثال کے طور پر خدا نے ایک نظام رکھا کہ انسان کی پیدائش کا نظام ہے، اس سے پہلے شادی اور نکاح کا نظام ہے، یا نر و مادہ کے ملنے کا نظام ہے، انسان کے بڑا ہونے کا جو پوری ایک لائف سائیکل ہے کہ بچپنے سے لے کر نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، انتقال، یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے، فریم ورک ہے، اور اس کو یہ جاری ہوتا ہے وسائل کے ذریعے سے، مینس کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اور یہ تمام کا تمام نظام کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ حکمت الہی کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اس میں ہم کچھ کریں نہ کریں، دخل اندازی ہم دیں نہ دیں، لیکن یہ نظام اپنی جگہ پہ موجود ہے اور کس بنا پہ چل رہے ہیں؟ حکمت الہی کی بنیاد پہ، کہ جو یعنی کہ اس میں تو اب تقریباً کسی کو شک رہی نہیں کیا ہے، وہ خدا مانے یا نہ مانے، لیکن یہ کہ اس سسٹم کے اندر جو وزڈم ہے اور اس کے ہر ہر پہلو میں جو حکمت کے اور علم کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں اور ظہورات ہیں، وہ ہر ایک قبول کرتا ہے کہ مطلب آپ انسانی بدن کو دیکھ لیں، اس پوری یونیورس کو دیکھ لیں، ارتھ کو دیکھ لیں، زمین کے اندر معاملات کو دیکھ لیں، تو وہ حکمت اور حکمت کے ساتھ جاری نظام ہر ایک کو پتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ یہ تو آپ حکمت الہی بھی سمجھ میں آ گئی اور وسائل بھی سمجھ میں آ گئے کہ یہ حکمت الہی جب زندگی کے سسٹم کو جاری کرتی ہے، رن کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، تو وسائل کے تھرو سے کرتی ہے، یعنی اسباب ہوتے ہیں، میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں یا نان میٹیریل ایفیکٹس اور امپیکٹس ہوتے ہیں۔ مسئلہ کہاں پر درپیش ہو رہا ہے؟ ان وسائل کا مسئلہ ان وسائل کا ہے کہ جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے یا یہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان وسائل کے مالک ہیں اور ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے یعنی ان اس چیز کو ہاتھ میں رکھنے کے بعد کہ جب ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے یا ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ وسائل ایسے ہیں کہ جن کے ہم مالک ہو گئے، یعنی جس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو دولت ہے، مال ہے، یا آپ کے پاس مثال کے طور پر اپنی اسٹیٹس کی ایک پاور ہے، یا آپ کے پاس اپنے گروپ کی ایک پاور ہے، اینڈ سو آن، یہ جو چند چیزیں انسان کے پاس جو وسائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ اسے یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ مسئلہ وہاں سے درپیش ہوتا ہے۔ اب ان وسائل کے ہاتھ میں آنے کے بعد بہت سارے انسانوں کی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ زندگی کا نظام میری مرضی کے مطابق چلے، ٹھیک ہے، زندگی کا جو نظام ہے، اور سب سے پہلے میری زندگی اور پھر اس کے بعد وہ زندگی جو میرے ارد گرد ہے، جس سے میں کنیکٹڈ ہوں، جو میری پیریفیری میں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ نظام میری مرضی کے مطابق چلے، میری خواہشات کو فالو کرے، اور میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے ان تمام وسائل کو استعمال کروں جو میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ خواہش ہے، مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس جگہ پر امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جملہ لا تبدلو ہے، تو اس جملے کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یعنی یہ پورا کا پورا نظام خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھو کہ یہاں پر کوئی چیز بھی کسی کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ اپنی حکمت کو وسائل کی بنا پر تبدیل نہیں کرتا۔ اگر یہاں پر تبدل ہو، یعنی وہ نہیں تبدیل کرتا اپنی حکمت کو وسائل سے، کہ یہ جو وسائل ہیں کہ اس کی بنا پر، یعنی وسائل کی بنا پر کیا، اگر میں بہت ہی چھوٹے لیول کی ایک مثال دوں کہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلا کہ جائے کہ یہ مجرم ہے، عدالت کنونسڈ ہو گئی، عدالت نے جو قوانین ہیں، یعنی جیسا میں نے کہا کہ قوانین ہمیشہ علم اور عقل کی بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں، چاہے اس کا معیار کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس بنا پر عدالت کنونس ہو گئی کہ یہ مجرم ہے۔ مجرم ہونے کے بعد تقاضائے عدل کیا ہے؟ اس کو سزا ملے۔ اب کوئی رشوت لے کے پہنچ گیا، کسی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیا، किसी ने ग्रुप का दबाव अप्लाई कर दिया, तो यानी क्या हो रहा है, ये वसाइल को, हिकमत को वसाइल से तब्दील किया जा रहा है। यानी जो वसाइल हैं, मींस हैं, रिसोर्सेज हैं, वो आके किसकी जगह ले रहे हैं, हिकमत के तकाजों की जगह ले रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये निज़ाम जिस हस्ती के कब्ज़े कुदरत में है, जिसकी मुट्ठी में है, वो ये काम कभी नहीं करता। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें और बयान कर दूँ इसी से रिलेटेड। तो फिर हमें इस ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो हैं, मिसाल के तौर पर जिन्हें हम ज़ालिमीन कह सकते हैं या फासिकीन या फुज्जार फाजर अफराद, वो फिर हमें क्यों इस तरीके के कामों में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं? ठीक है, अब ये हमारे लिए मेन प्रॉब्लम यहीं पर ही आ जाता है ना, कि ये तो हमने बात बयान कर दी, अगर मैं ये बात कहूँ तो मुझे 10 मिसालें सुनाई जाएंगी कि फलाने ये किया, फलाने ये किया, फलाने वो किया, ये सब हो रहा है। तो फिर हम कैसे इस बात को मान लें कि खुदा ये काम कभी नहीं करता? एक बात तो बिल्कुल हमारे सामने तयशुदा है, वो ये है कि इन द लॉन्ग रन हमें भी ये बात नज़र आती है कि ऐसा नहीं हो पाता, नज़र आती है ना। यानी कि जो कदीम मिसालें हैं जैसे फिरौन और नमरूद और उन सब की, वो भी हमारे सामने, कि उन तमाम लोगों ने कि जिन्होंने वसाइल की बिना पर खुदाई ज़िंदगी के कवानीन को ओवर रूल करना चाहा, आखिर में वो खुद डिमोलिश हो गए, वो नहीं कर पाए इस कस्म के काम। इन्हें थ्रू आउट आप हिस्ट्री में देखते चले जाएँ तो वो ये काम नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर देखें, एक दो बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसका समझना। जो निज़ाम हिकमत इलाही है वो इस तरीके से ऑपरेट करता है कि हिकमत खुदा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत देती है वो रहमत है, रहमत का तकाज़ा है। सबकत रहमतुहु गज़बहु, यानी खुदा की रहमत उसके गज़ब पर सबकत रखती है। कतब रब्बहु अला नफ्सिहिर रहमा, और तुम्हारे रब ने अपने ऊपर लिख लिया है अपने नफ्स पर रहमत को। तो अब जो लोग वसाइल के ज़रिए से हिकमत इलाही के निज़ाम को रिप्लेस करना चाहते हैं या डिमोलिश करना चाहते हैं, ये बात तो तयशुदा है कि वो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, और अल्टीमेटली उन्हें नाकामी से और तबाही और बर्बादी से दोचार होना पड़ेगा। लेकिन अपेरेंटली वो क्यों दिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से अवामुन्नास में एक गलत फहमी पैदा होती है और लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। हालांकि अगर वो थोड़ा सा भी लॉन्ग रन में चीज़ों को देख लें ना, ज़रा अपने स्केल को, जिस स्केल पर वो ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उस स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो उन्हें बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी जैसे अभी हम इंशाअल्लाह मुहर्रम में दाखिल हो रहे हैं, मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद इसकी एक बेहतरीन मिसाल है इसी जुमले की, कि एक तरफ बनू मैयाएं कि जो जिनका कंसंट्रेशन और फोकस ये है कि जितने भी गलत रस्ते हैं उनसे वसाइल जमा करो, यही था ना उनका फोकस। हुकूमत और सबसे बड़ा वसीला उनको क्या नजर आ रहा था अपने तमाम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का? हुकूमत। सबसे बड़ा वसीला तो हुकूमत की ताकत होती है ना, हुकूमत की बिना पर हासिल होने वाली ताकत। उन्होंने बाय हुक बाय क्रुक, और क्या रास्ता क्या था, लालच, धोखा, फरेब और जुल्म। यानी वो हुकूमत जो उन्होंने हासिल की और जिन राहों से हुकूमत के वसाइल पर कब्ज़ा किया, वो क्या था, किसी को लालच दे के अपने साथ किया। यानी वो लोग ख़ास तौर से, अब یہ جملہ بہرحال تاریخی حقیقت ہے، میں خدا نخواستہ کوئی وہ بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جتنے اس زمانے کے بڑے بڑے نام تھے وہ زیادہ تر لالچ وغیرہ سے ساتھ کر لیے گئے، بنا لیے گئے، خاموش بٹا دیے گئے، خوف کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، یا دھوکے اور فریب کے ذریعے سے، کیونکہ عوام جو ہیں ان کی بڑی تعداد فریب خوردگی کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہے۔ تو بنو امیہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وسائل کی ذخیرہ اندوزی، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ جو معاویہ نے جو کام کیا، پھر امام حسن علیہ السلام کو ڈسپلیس کر دیا، آپ کو گوشہ نشین ہونے پر مجبور کر دیا، آپ کے زیادہ تر اصحاب کو خرید لیا، ٹھیک ہے، وسائل جمع ہو گئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کس راہ کو اختیار کیا؟ وہ راہ کون سی تھی؟ حکمت الہی والی راہ تھی۔ یار جیسے میں نے آپ کو کہا نا، حکمت کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ایکویشن سالو کرنا، حکمت میں، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت کے اندر کیا ہے، علم ہے، عقل ہے اور عدل ہے۔ یہ تین چیزیں جب آپس میں کمبائن ہوتی ہیں تو حکمت جنم لیتی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے حکمت کی راہ کو ترک نہیں کیا، اس بات کو پریفر نہیں کیا کہ جیسے یہ وسائل جمع کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی وسائل جمع کرنے پر فوکس کریں تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے، لیکن اگر نہیں ہو پا رہا تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ اگر وسائل آپ کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ انت کہفی حین تعین المذاہب، تو میری پناہ گاہ ہے جب تمام کے تمام رستے میرے اوپر تنگ ہو جائیں، جب دنیا کا کوئی وسیلہ میرے ہاتھ میں نہ رہے تو اس وقت بھی میں غریب نہیں ہوں کیونکہ میرا سرمایہ تو ہے۔ یہ حکمت ہے۔ آپ دیکھیں الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلا، یہی جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ حکمت الہی کو وسائل کبھی ریپلیس نہیں کر سکتے۔ یعنی جو کچھ بھی پریویل کرے گی، جو چیز آخر میں کامیاب ہوگی، زبر ہوگی، قائم رہے گی، پروگرس کرے گی، ایوالو ہوگی، وہ حقیقت ہوگی جو بر بنائے حکمت الہی قائم ہوگی۔ ٹھیک، تو یہ بات واضح ہو رہی؟ تو ہمارے ساتھ جو پرابلم آتا ہے وہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم وسائل کی بنا پر زندگی کو اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں، یعنی کم و بیش اس لحاظ سے ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، جیسے بنو امیہ تھے کہ وسائل جمع کرو اور وسائل جمع کرنے کے بعد جو ہے نا منمانی کرو، عیش کرو، لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا اس طرف آؤں کہ پھر رحمت خدا یا حکمت خدا کیا کرتی ہے، کہ وہ رحمت کی بنا پر مسائل کو ڈیل کرتی ہے، لوگوں کو ڈیل کرتی ہے۔ تو بنو امیہ جیسے لوگ ہوں یا فرعون جیسا کوئی ظالم و جابر ہو، رحمت خداوندی اس کے لیے منتظر رہتی ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے بھیجا ہے، آپ دیکھیے سورہ طہٰ کے اندر اور سورہ قصص میں یہ جملے موجود ہیں، جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا ہے تو کہا ہے کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، قولہ لینا لعلہ یزکا یا یخشا، کہ شاید کہ وہ تزکیہ شدہ ہو جائے، شاید کہ وہ خشیت والا بن جائے۔ یعنی اس فرعون کے لیے بھی جب پہلی امید کیا ہے کہ پہلی دفعہ جب خدا اپنی حجت کو، اپنے پیغمبر کو اس کے پاس بھیج رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ ڈیمولش کر دو ظالم ہے، تباہ کر دو اسے، بلکہ کیا کہ امید ہے کہ شاید وہ تزکیے والا ہو جائے، شاید خشیت والا بن جائے۔ تو رحمت الہی جو ہے ان لوگوں کو بھی جو وسائل کے ذریعے سے حکمت خداوندی کو بدل ڈالنا چاہتے ہیں ان سے ایسے ڈیل کرتی ہے، موقع دیتے 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 جب وہ خود اپنے آپ پر ہر قسم کی مہر لگا لیتے ہیں، جب خود وہ اپنے لیے اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں مزید، اب ہمیں، ہم نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی سدھرنے کی اور راہ راست پر آنے کی، تب وہ عذاب اور وہ الٹیمیٹ اور فائنل پنشمنٹ ان تک آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ڈیلے ہوتا ہے، جو اللہ کی رحمت ہر ایک کا انتظار کرتی ہے، چاہے وہ برا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، کہ پلٹ آئے پلٹ آئے پلٹ آئے لوٹ آئے رستے پر، اس مہلت دینے کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے، کہ یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، کہ بنو امیہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، امام علی علیہ السلام کو ایک درجے پہ لائے، امام حسن علیہ السلام کو خاموش کیا، امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، کامیاب ہو گئے، الٹیمیٹ کامیابی نصیب ہو گئی۔ لیکن وہی جو امام خمینی کا جملہ ہے کہ بات آئی ہوئی الٹی، کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا بدن دفن ہوا لیکن بنو امیہ کی پوری حقیقت اور عمارت و سلطنت دفن ہو گئی، صحیح۔ تو یہ بڑا قیمتی اصول ہے جو امام علیہ السلام یہاں بیان فرما رہے ہیں نا، اب یہ ہمارے اوپر ہے زندگی کے، ہم اپنی زندگی کو حکمت الہی کے ساتھ ہم آہنگ بناتے ہیں، کرسپونڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ملا کے چلاتے ہیں، یا وسائل کے پیچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ آپ جو اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، کہ پھر اس بات کو یاد رکھنا کہ وسائل کبھی حکمت خدا کو ریپلیس نہیں کر سکتے، پھر ان سارے وسائل کو لے کر ہی انسان ڈوب جاتا ہے۔ یہ جتنا کچھ اس نے وسائل جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہی اس کے گردن کا بوجھ بن کے اس کو ڈبو دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ مثال کے طور پر ہم نے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، حدیث عنوان بصری میں بھی پڑھا تھا نا، کہ امام علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ حقیقت علم کو پانے کے لیے، نور علم کو پانے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے، حقیقت عبودیت کو پانا پڑتا ہے۔ یہ نور علم ایسے مفت میں نہیں ملتا، کسی کو بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا۔ اور حقیقت عبودیت کیا ہے؟ اولین مرتبہ تقویٰ ہے۔ یہ سب یاد ہے نا آپ لوگوں کو، جو ہم نے اس میں پڑھا تھا، تفصیل سے غور کیا تھا۔ تو یہی وہ حکمت، یعنی یہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ وہ حکمت الہی ہے، یہ وہ قوانین ہیں جن کی بنیاد پر اس زندگی کو بلڈ کیا گیا ہے، جو ہمیں معصوم کی زبان مبارک سے پتہ چلتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو نہیں در کر سکتے اس کو، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ہمیں اگر ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا تو ہم تو اسی رستے پہ جائیں گے کہ سارے مسائل وسائل سے حل ہوتے ہیں، ہم تو اسی پہ جائیں گے کہ جس کو قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیے گا، سورہ روم کی آیت ہے کہ لوگوں کا حال کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کا علم جو ہے فقط اور فقط کیا ہے، حیات دنیا کے ظاہر سے مربوط ہے، وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور آخرت سے یہ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو حکمت الہی کیا کرتی ہے؟ حکمت الہی زندگی کو بناتی ہے آخرت کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں اس سے ظاہر دنیا بنائیں اور اس کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کریں، جبکہ اکثر اوقات حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ظاہری دنیا کو یا روکا جائے یا قربان کیا جائے ہماری آخرت پر۔ جو یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے آپ سے بیان کیا تھا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات تھے، کہ اس میں جو دوسرا واقعہ ہے کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں وہ، اور جو جن کے جس کے والدین مومن تھے، تو اس میں کیا تھا کہ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے ایمان کو خراب کرتا. یعنی یہ بہت بہت ہی ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑا ہو کے کافر ہو جاتا، تو پھر تو عجیب بات ہے، پھر اس کو کیوں قتل کیا، پھر تو سب کو مارنا چاہیے تھا. نہیں، یہ اس لیے کہ یہ جو مومن والدین تھے کہ جو جن کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قابل قبول تھا، یہ بڑا ہو کے ان کے ایمان کو خراب کر دیتا، تو خدا نے وہ نعمت لے کر اور اس کی جگہ ایک بہتر اولاد دی. ٹھیک ہے، تو یہ حکمت الہی ہے، اور جو اس حکمت الہی کو وسائل کے ذریعے سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے میں نے مثالیں آپ کو دی، وہ منہ کی کھائے گا. کیونکہ خدا کی مشیت، خدا کا دست قدرت کبھی یہ کام نہ کرتا ہے اور ظاہر نہ ہونے دے گا، اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. یعنی عقلاً کیوں کر سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر خدا کی حکمت کا نظام جو ہے، جیسے میں نے کہا، پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علم الہی جو لامحدود ہے، عدل الہی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، رحمت الہی کے ذریعے سے جاری ہوا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی اور چیز سے آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہیں تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ ایک امپرفیکٹ چیز کو آپ ایک پرفیکٹ شے پر لا کے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے، ظلم ہے. اسی کا نام تو ظلم ہے کہ جب آپ ایک ناقص کو اعلیٰ کی جگہ پہ لا کے رکھ دیں، اسی کو تو ظلم کہتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر ہمارے لیے جو بہت بڑا وہ آتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بہت بڑا جو سبق آتا ہے، وہ اسی جگہ کا آتا ہے کہ اب ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی لائن آف لائف کو کس سے الائن کرنا ہے. حکمت الہی سے الائن کرنا ہے، یعنی حکمت الہی سے الائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے آپ لگ جائیے. کس بات پہ لگ جائیے؟ قوانین خدا کو سمجھنے پہ لگ جائیے، اس کی معرفت کو. کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا، ہمیشہ ہم اسی پیرائے میں بات کرتے ہیں کہ قانون زندگی کو سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں، کہ جس کے لیے ہمارے پاس سورس بک قرآن کریم ہے، اور پھر ائمہ علیہ السلام کے بیانات اور آپ کی دعائیں. ان کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ حکمت الہی کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنی لائف کو الائن کریں. یہ کامیابی کا راستہ ہے، کیونکہ یہ باقی ہے، یہ ثابت ہے، یہ قائم ہے. اور کچھ بھی وسائل جمع کر دو، ساری دنیا کی دولت لے آؤ، ساری دنیا کی طاقت لے آؤ، لیکن اس کو کوئی شے ریپلیس نہیں کر سکتی. ٹھیک. اچھا، اب میں باقی دعا نہیں پڑھتا، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کے لیے. اس میں ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی، اس پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں اسی اس قانون کو سمجھانے کے حوالے سے، قرآن کریم کے ریفرنس سے. اور یہ تھوڑا سا مطلب، جیسے آپ کہہ لیں کہ شاید آپ کو بظاہر عجیب سا لگے گا، اور مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے ویسے بہت کم لوگوں کو آیہ نور پہ بات کرتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے. آیہ نور آپ کو پتا ہے نا، 24:35، یعنی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 آیہ نور. لیکن ابھی میں آیہ نور پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد والی آیتوں پہ بات کروں گا میں، کہ اللہ نور السماوات والارض کے بعد، کہ جس میں خدا نے اپنے نور کی مثالیں بیان کیں، اور وہ سب نور کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 36 یہ کہتی ہے، فی بیوتن، یہ نور کہاں پر ہے؟ جو اللہ اور اللہ کا نور ہے جو آسمان و زمین میں چھایا ہوا ہے. اب یہ اللہ کا جو نور ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حکمت الہی کا نور ہے. یہ وہی قوانین الہی ہیں، حکمت الہی ہے جس کا نور آسمانوں اور زمین میں چھایا ہوا ہے اور اس کو کنٹرول میں ہے اس کے سارا کچھ۔ یہ کہاں پر ہے؟ فی بیوتن، اس زمین میں، اگر اس نور کو دیکھنا چاہتے ہو اس زمین پر، اس زمین میں یہ نور کہاں ملے گا؟ ان گھروں میں ملے گا، اذن اللہ ہو، جن گھروں کے لیے خدا نے اذن دیا ہے، پرمٹ کیا ہے، اجازت دی ہے، ان ترفع، کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، وہ گھر بلند و رفعت والے گھروں، وَيُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ، اور جن میں اللہ کی اجازت سے اس کے اسم کی، اس کے اسماء کا ذکر ہو، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس کی تسبیح کی جائے وہاں پر ان گھروں میں صبح اور شام۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمارے لیے تھوڑا سا ایمبیگوس ہے، ٹھیک، کہ پہلے آیا ہے نور تو بہت بہت ڈیپ ہے نا، اس میں تو بہت ہی زیادہ معاملات ہیں، مشکات کیا ہے، مصباح کیا ہے، زجاجہ کیا ہے، شجر مبارکہ زیتون کیا ہے، لیکن اب خدا نے اس کو اور تھوڑا سا نیچے لے آیا، تنزل دے دیا اس معنی کو کہ گھر ہیں کچھ ایسے۔ اب گھر کا ہم ڈھونڈیں کہ جو گھر جو بلند ہیں، جو ان کو خدا نے اذن خدا سے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مثال کے طور پر جو روایتوں سے اگر ہم اس میں استفادہ کرنے کی کوشش کریں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اہل آسمان کو، وہ زمین پر اسی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے تمہیں اوپر آسمان پر تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اہل آسمان کو زمین پر وہ گھر جہاں پر ذکر خدا اور تلاوت قرآن ہوتی ہے باقی تمام گھروں سے علیحدہ دکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو یہ ایک بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، ہو رہا ہے، لیکن اب ان گھروں کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ اس گھر کو کہاں ڈھونڈیں جسے خدا نے چاہا ہے کہ رفعت و بلندی ہو، جس گھر میں کیا جانے والا ذکر اسماء اور تسبیح اسے پسند ہے، اس گھر کو کیسے ڈھونڈیں؟ تو اب خدا نے اس مسئلے کو تھوڑا اور آسان کر دیا، رجالن، ان گھروں کی پہچان کس سے ہے؟ کچھ لوگوں سے، رجال کچھ مردوں سے، کچھ مردوں سے، ان کی کیا نشانی ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جنہیں لہو میں مبتلا نہیں کرتی۔ لہو و لعب کے معنی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، لہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو اپنی طرف کھینچ لے، اٹریکٹ کر لے، جس کو دیکھ کر بندہ رستے سے ہٹ کے ڈیویٹ ہو کے کھسک کے اس کے پاس چلا جائے، وہ لہو ہے۔ لا تلہیہم، کون سی چیز ان کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی؟ تجارت ولا بیع، نہ کوئی تجارت، یعنی ٹریڈ، بزنس۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، لین دین، اور نہ کوئی خرید و فروخت۔ ٹھیک، اگر خرید و فروخت میں وہی، ایک تو بیع کے مقابلے میں سود آتا ہے، ربا، ایک خرید و فروخت ربا والی ہوتی ہے، ایک جو جائز اور حلال خرید و فروخت ہے وہ بیع ہے۔ تو اس میں اہم بات کیا ہوئی کہ وہ جو رجال ہیں وہ دنیا سے کٹ کے کوئی گوشہ نشین قلندر بابا نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے میدان میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے شاید آپ لوگوں کو ایک بات بھی سنائی تھی کہ ایک بزرگ آیت اللہ تہرانی کا ایک جملہ ہے، محمد حسین حسینی تہرانی کا، کہ عرفان، یعنی عرفان جو ہے نا، عرفان چاہے علم کہہ لیں یا صفت کہہ لیں، یہ نہ گھر میں ہے نہ مسجد میں ہے، عرفان اصل میں بازار میں ہے۔ मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं इस पर जो है ना इरफान दर बाजार पर एक मज़मून लिखूं। इरफान जो है ना कि ये देखना है कि कौन कितना बड़ा आरिफ है, आरिफ बिल्ला है, इसका पता मस्जिद में या किसी गोशे किनार में नहीं चलता है। इसका पता चलता है जब बंदा जिंदगी के मैदान में उतर जाता है, कूचाओ बाजार में, तब पता चलता है कौन कितना बड़ा आरिफ बिल्ला है। ठीक, तो ये वो मर्द हैं कि ये तिजारत और खरीदो फरोख से दूर नहीं है, ये जिंदगी में मौजूद है, जिंदगी के मैदान में, लेकिन कैसे मौजूद हैं? तिजारत और खरीदो फरोख्त इनको अट्रैक्ट नहीं करती। किससे अट्रैक्ट नहीं करती? अन ज़िक्र अल्लाह, याद खुदा से, व इकाम सलात, खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम करने से, व ईता इस ज़कात और ज़कात के देने से। इन तीन चीज़ों से के मुकाबले में तिजारत और खरीदो फरोख्त इन्हें अपनी तरफ ज़र्रा बराबर अट्रैक्ट नहीं कर सकती, पुल नहीं कर सकती। तो बेहतरीन है, उसूल समझ में आ रहा है, और जाहिर है कि ये अगर परफेक्टली अप्लाई हो तो ये मासूम पर अप्लाई होता है। अगर ये वो रिजाल और वो घर और वह हैं तो ये मासूमीन पर अप्लाई होता है कि जो जिंदगी के काम में, निज़ाम में पूरे तरीके से मौजूद होते हैं, लेकिन उनके कल्ब टोटली, उनके कुलूब बाखुदा हैं, माअल्लाह हैं, उसमें ज़र्रा बराबर भी कोई डेविएशन नहीं है, कोई मासियत नहीं है तिजारत और ख़रीदो फरोख्त की तरफ। ये उनकी मेन खसूसियत है। और यखाफूना यौमन ततकल्लबो फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, और उस दिन से खौफ खाते हैं और रखते हैं जिस दिन क़ुलूब, दिल और निगाहें पलट जाएंगी, यानी खौफ रोज़े क़यामत। तो बात वाज़े हो रही है कि जो निज़ाम हिकमत इलाही है, जो नूर खुदा है, निज़ाम नूरानियत खुदा है, ये किन लोगों को कबूल करता है? उस निज़ाम हिकमत और उस निज़ाम नूर में किन लोगों की कबूलियत है? अब जाहिर है कि हम जब हर उसमें पढ़ते हैं, हर सूरह हम में क्या पढ़ते हैं, एहदिनस्सिरातल्मुस्तकीम सिरात लजीना अनअमता अलैहिम, ये सिरात मुस्तकीम है। वो मर्द जो ऐसे हैं वो अनअमता अलैहिम हैं। तो हमारे लिए जो रास्ता बाकी बचता है वो ये कि हम इन अनअमता अलैहिम की राह से अपने को अलाइन करें। ये हिकमत इलाही की राह है, ये नूरानियत खुदा की राह है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि इसमें ना जिंदगी से फरार है, ना जिंदगी से दूरी है, लेकिन अपने आप की वो तरबियत है, वो तज़किया है, वो मारिफत है, वो तहारत नफ्स है कि जिक्र खुदा से, इकाम सलात से, ईताए ज़कात से तिजारत और ख़रीदो फरोख्त उसके मुकाबले में अट्रैक्टिव एजेंट ना बन सके। और अब खुदा ने तो बताया ना कि ये वो घर हैं जिनमें ये लोग, क्योंकि घर बताते खुद तो नहीं है, बाइज्जत मकान अपने मकीन से इज्जत पाता है ना, मकान की इज्जत मकीन से होती है, ये वो लोग हैं। और फिर उसके बाद अगले जुमले में अब वो भी आप देख लें कि इसका रिटर्न क्या है, लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमलू, कि ताकि अल्लाह उनको जजा दे जो उन्होंने अमल किया है उसकी बेहतरीन, मोस्ट ब्यूटीफुल, और व यजीदहुम मिन फज़लिही, अहसना मा अमलू, जो उन्होंने अमल किया उसमें से अहसन की जजा दे, और यजीदहुम, और अपने फजल से उस पर और ज़्यादा कर दे, यानी और उस वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बग़ैर हिसाब, यानी इन लोगों के लिए जो अजर है, सवाब है, जो रिज़्क़ आखिरत है वो बग़ैर हिसाब है। अब दूसरा वाला जो है ना वो حقیقتاً اس سے زیادہ اہم ہے، تو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے بعد والا. نہیں نہیں، میں اسی انہی آیتوں کا، یہ آیتیں جو ہیں نا کہ 35 to 40، یہ پورا ایک بلاک ہے، ایک بیان ہے، جس میں 35 آیہ نور ہے، 36, 37, 38 اس نورانیت کا مصداق کون ہے اس زمین پر، ان کا بیان ہے. 39, 40 ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو اس نورانیت سے دور ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ پہلے خطرے کو سمجھ کر دور ہونا وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے بنسبت کسی فضیلت کے مقام پہ جانے کے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کفرو کا میں یہاں پر کچھ لفظوں کی نا بہت خاص طور سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کریں. والذین کفرو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انکار کیا. وہ لوگ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں موجود ہیں، وہ جو قبول نہیں کر رہے. اب کس کا انکار کیا لوگوں نے؟ کس چیز کا انکار کرنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ والذین، اب اگر آیت کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں جو پیچھے سے چل رہی ہیں، تو یعنی جن لوگوں نے نور خدا کا انکار کیا، جن لوگوں نے اس نظام کو ڈینائی کیا کہ جو نظام سراسر حکمت پر مبنی ہے، اس کے ڈینائرز. تو اب یہاں پر ہم خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ زبان سے انکار کرنے والے زیادہ مشکل میں پڑیں گے، یا جو عمل سے انکار کرتے ہیں وہ زیادہ مشکل میں پڑیں گے. کہ یہ آیت آ رہی ہیں اللہ نور السماوات والارض کے ذیل میں، کہ یہ خدا جو نور سماوات و ارض ہے، اس کا نظام نورانی نافذ ہے، اور اس کی بیسٹ امباڈیمنٹ یہ رجال ہیں جن کا ذکر آئے. یعنی اگر اس نور کو دیکھنا ہے، اگر اس حکیمانہ نظام کو دیکھنا ہے، اگر خدا کے جانب سے جو علم اور عقل نازل ہوئی ہے انسانوں میں اس کو دیکھنا ہے، تو ان رجال کو دیکھو، اور ان کے جو سچے فالوورز ہیں ان کو دیکھو. تو اب والذین کفروا، جنہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، یہ اگر ہم اپنی دعا کے ذیل میں آئیں، یعنی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنو امیہ جیسے لوگ ہیں کہ جو وسائل کو بائی ہک اور کرک جمع کر کے خدا کے نظام حکیمانہ کو ڈسپلیس کرنا چاہتے ہیں. والذین کفروا، اب اس کا انجام دیکھیں کیا ہے ان آیتوں کا. اعمالہم، ان کے اعمال، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال ہیں، وہ بے عمل لوگ نہیں ہیں، کر رہے ہیں زندگی میں کچھ، لیکن وہ اعمال کیسے ہیں؟ 39 میں خدا نے بتایا ہے کہ ان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے، 40 میں بتایا ہے کہ خود ان کی کیا حالت ہے. ان کے اعمال کا سراب بقیعتن، ان کے اعمال گویا کے سراب ہیں، مریج ہیں، صحرا میں. یعنی صحرا میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ جاتے ہیں، یا ایون اب تو سڑکوں پہ بھی آپ جو میٹلڈ روڈ ہوتی ہیں ان پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ سامنے آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی پڑا ہوا ہے، وہ ریفلیکشن آف لائٹ کی وجہ سے. ان کے اعمال گویا کے سراب ہیں صحرا میں. اب آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، ریوارڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت قابل غور نقطہ ہے. اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے اعمال یہ ہیں، نہ کہ اعمال کی جزا. کیا ہیں ان کے اعمال؟ گویا کے سراب ہیں جو صحرا میں ہوتا ہے. یحسبہ الظمآن ماءً، जिसके बारे में प्यासा गुमान करता है कि पानी है। हत्ता इजा जाअहू, यहां तक के दौड़कर उस तक पहुंच जाए जिसको पानी देख रहा है प्यासा सहरा में। लम यजिद हो शैआ, उसको पाता है नथिंग। वहां पर जाकर वो ये नहीं देखता, उसको ये नहीं नजर आता कि यहां पर पानी था और मेरे पहुंचने के बाद एवापोरेट हो गया है। लम यजिद हो शैआ, जिसको पानी समझकर भाग कर दौड़ कर उसके पास पहुंचा था उसे देखता है नथिंग। क्या मतलब समझ में आया? उनके आमाल क्या हैं? आमाल क्या हैं? जजा नहीं, आमाल। इस बात पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। आमाल की बात हो रही है, ये नहीं कि जजा में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है, आमाल कुछ नहीं है। तो जब आमाल ही कुछ नहीं है तो उसके बदले में मिलेगा क्या? किस बात की तवक्को लेके बैठे हैं फिर? यानी खुदा ये नहीं कह रहा कि अमल थे और अमल जाया हो गए, अमाल जाया हो गए। जो लोग इस निजाम नूर को, निजाम हिकमत को डिनाई करते हैं और डिनाइल की स्टेट में जिंदगी गुजारते हैं, काम वो भी करते हैं, आमाल उनके भी हैं, लेकिन उनके आमाल की हकीकत उस शराब की सी है कि जो प्यासे को सहरा में दिखती है, कि जिसको वो पानी समझकर भागता रहता है उसके पीछे और जब वहां पहुंचता है तो इट इज सिंपली नथिंग। कि ये बहुत बहुत ही अजीब आयत है ये, अगर आप इस बात को गौर करें। यानी पूरी लाइफ टाइम के जो आमाल हैं उसको खुदा क्या कह रहा है? खुदा ये नहीं कह रहा है कि यहां पर के बर्बाद हो गए, खराब हो गए, जजा बुरी मिल गई। नथिंग, लम यजिद हो शैआ, आमाली कुछ नहीं है। सही है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा काबिल गौर है ये बात, कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की जिंदगियां ऐसी गुजरती हैं कि वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं वो कुछ बना रहा हूं जिससे मेरी प्यास बुझेगी, लेकिन वो फकत और फकत शराब होता है। और इसी को, जैसे मैंने कहा कि ये उस नूर के हवाले से, यानी जो उस निजाम नूर को इनकार कर दे, जो उस खुदा के निजाम का इनकार कर दे, और वो निजाम क्या है? वो सरासर हिकमत है, जो निजाम जिंदगी खुदा की तरफ से। हम कहें नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसका इनकार करता हूं, और जाहिर इनकार जबान से जरूरी नहीं है, अमल से अहम है कि अमल से इकरार करते हैं या नहीं करते। और जो वसाइल मेरे पास हैं मैं उससे अपने बना लूंगा जिंदगी, मैं वसाइल जमा कर रहा हूं और मैं वसाइल से अपने मतलब की जिंदगी बना लूंगा। तो इस आयत को याद रखिएगा। और उनकी अपनी हालत की, ये तो आमाल की हालत है, शराब अपनी हालत क्या है? ये 40 में औ कज़ुलुमात, या जैसा के तारीकियां, फी बहरिन लुज्जियन, एक गहरे समंदर में। अब गहरे समंदर की तह में, डेप्थ में अगर कोई इंसान चला जाए, यानी फर्ज करें कि 1 किलोमीटर अगर समंदर की डेप्थ में हो, तो आज ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है कि वहां पर रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। यानी इस किस्म का अंधेरा और तारीकी होती जो हम यहां जमीन पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसा अंधेरा और तारीकी होती। अच्छा, अब एक पहली तारीकी क्या है? पहली तारीकी है समंदर की गहराई। मौजुम मिन फौकही मौज, उसके ऊपर दूसरी तारीकी क्या है? ऊपर समंदर की लहरें। मिन फौकही सहाब, और उसके ऊपर ये कि सूरज भी नहीं है बल्कि बादल छाए हुए हैं। ज़ुलमातुन बादुहा फौका बाद, तारीकियां एक के ऊपर एक। और ये कितनी तारीकी है? इज़ा अखरजा यदाहू लम यकद यराहा। ये इतनी तारीकी है कि बंदा अपना हाथ भी निकाले ना तो उसे अपना हाथ भी ना दिखाई दे। क्या समझ में आता है इस मिसाल से कि असल मुसीबत इंसान की क्या है? जब वो खुद अपने आप को देखने से महरूम हो जाता है। ऐसा ये खुद उनकी अपनी हालत है।
लेकिन इससे पहले जो प्रूफ हो रही है ना कि अल्लाह नूर समावाती वाला,
तो वही बात है ना कि जिसने इस नूर के निजाम को डिनाई कर दिया वो अल्टीमेटली कहा जाता है ज़ुलमातुन बादुहा फौका बाज़, उन तारीकियों में कि वो एक नहीं है, लेयर लेयर अपॉन लेयर है तारीकियों की। यानी अब उसको मुख्तलिफ तरीकों से समझा जा सकता है, मसलन जहालत की तारीकी, हिमाकत की तारीकी, उसके बाद इनकार की, कुफर की तारीकी, एंड सो ऑन, लेयर अपॉन लेयर पाइल अप हो रही है। और वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, और जिसके लिए खुदा नूर ना करार दे उसके लिए कोई नूर नहीं होता। तो ये पांच आयतें जैसे मैंने कहा ना, इनको तो हमें हिफ्ज करके बार बार जिक्र करना चाहिए कि जिसके लिए खुदा नूर ना करार दे उसके लिए नूर नहीं होता। तो हमें बात समझ में आ रही, यानी कि ये मैं उससे रिलेट कर रहा था कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में मसाइल को हल करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हमारे पास इतनी अकल मौजूद है कि ज़िंदगी के मसाइल का हल होना मेनली फलाह आखिरत पर डिपेंड करता है ना कि दुनिया के ऐशो आराम पर, तो हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है कि इस ज़िंदगी में नूर खुदा को ढूंढें और नूर खुदा के साथ अपने आप को हमाहंग करें। और इस आयत ने हमें क्या बताया? नूर कहाँ पर है? उन रिजाल में है, उन घरों में, जिन घरों को इज़्ने खुदा से बुलंदी और रिफत हासिल है। और वो रिजाल, वो मर्द हैं कि जिन्हें कोई चीज़ ज़िंदगी के मामलात की, ज़िक्र खुदा और इकामा सलात और ईताए ज़कात और फ़िक्र आखिरत से अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करती। जी
हमें तो ये सिर्फ हम आखिर में रिलेट करना चाहें तो बद दिलो हिकमत वसाइल वाली बात है, इसका मतलब वसाइल के पीछे नहीं जाना है, हिकमत खुदा को अगर हम
हाँ, उससे अपनी ज़िंदगी को अलाइन करना है। और फिर वसाइल को कैसे इस्तेमाल करना है? वसाइल का इस्तेमाल तो है ज़िंदगी में, यानी वसाइल के लिए भी मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। वसाइल के लिए फिर वही हदीस उनवान बसरी को याद रखें कि जिसमें इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया कि वसाइल को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं एक दो चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दूँ। देखें, वसाइल जो हमारे हाथ में दिए गए हैं ना, ये इसलिए नहीं दिए गए हैं कि इनके ज़रिए से मसाइल हल हों हमारे, बल्कि ये हमारे इम्तिहान और हमारी तरबियत का वसीला है असल में। कैसे? मैं आपको तीन बातें बताऊं। एक तो हमें इसमें ही नज़र आ गई, तीन चीज़ें हैं वसाइल के हवाले से। वसाइल में मशगूलियत, यानी इंसान वसाइल में इन्वॉल्व हो जाता है, वसाइल के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी जैसे भाई तिजारत है, ख़रीदो फरोख्त है, ज़िंदगी के मामलात, दीगर चीज़ें, वसाइल के साथ इंटरेक्शन और मशगूलियत इंसान को किस बात का इम्तिहान है? کس بات کا امتحان ہے؟ کہ تم ذکر خدا سے غافل ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، جو ابھی ہم نے آیت میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو وسائل میں ہمیں کس لیے رکھا گیا؟ اصل امتحان کیا ہے؟ کہ اگر ہم اس میں جانے کے بعد پتہ چلا نمازیں گئیں، فکر آخرت گئی، سب صاف، فیل ہو گئے امتحان میں، تو وہ کس لیے تھے اس میں؟ اس لیے نہیں تھے کہ وہ سب چیزوں کے ذریعے سے میرے مسائل حل ہو رہے ہیں، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ وما من دابت فی الارض، کے زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے نہ لی ہو، تو یہ ذمہ داری تو ڈالی نہیں ہے خدا نے. لیکن ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو رزق آئے گا اور سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اصل امتحان کیا ہے؟ وسائل میں مشغول کرنے کی بنا پر، جو ہم نے آیت نمبر 37 میں دیکھا، ذکر خدا سے غفلت، اقام صلاۃ ایتاء زکاۃ سے غفلت، ٹھیک ہے؟ ایک بات. وسائل کے ذریعے سے امتحان نمبر 2 کیا ہے؟ وسائل کی زیادتی اور فراوانی، یعنی آپ کو اتنے وسائل آپ کے ہاتھ میں آ گئے. اور آپ اکثر اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ جب ہوتا ہے نا، بندے کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے، کہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے چلی آ رہی ہے، میں نے تو اتنی محنت بھی نہیں کی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا، میری جاب اتنی اچھی ہو گئی، مجھے اچانک سے اتنے انکریمنٹ مل گئے، مجھے اچانک سے کاروبار میں اتنے فائدے ہو گئے جو میں خود ہی نہیں سوچ پا رہا تھا. تو یہ وسائل میں زیادتی افراط کس چیز کا امتحان ہے؟ تقوی، ورع یعنی پرہیزگاری، اور شکر. کہ جب ہم نے تمہارے پاس تمہارے ضرورت سے زیادہ چیزیں تمہارے ہاتھ میں رکھ دیں، ابھی بھی تقوی ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ جیسے شاید بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا، کہ تیش میں یاد خدا نہ رہی، عیش میں خوف خدا نہ رہا. اس طریقے سے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو سب بھول جاتا ہے، اور جب عیش و آرام میں آتا ہے تو پھر خدا ہی نہیں یاد رہتا، کون سا خدا، ٹھیک ہے؟ جیسے کئی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے جملے کہتے ہیں، میں کوئی نام یا ریفرنس نہیں لوں گا، لیکن کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسائل جو ہیں وہ تو آسٹریلیا اور امریکہ نے حل کیے ہیں، ہم تو پاکستان اور افغانستان اور ایران میں بڑے پریشان تھے. اب آپ بتا دیں کہ کیا ہے، کس کو مان رہے ہیں؟ تو وسائل کی فراوانی کس بات کا امتحان ہے؟ تقوی باقی ہے، پرہیزگاری باقی ہے، شکر گزاری باقی ہے. اور شکر گزاری میں آپ کو یاد ہوگا کہ انفاق، شکر کا اہم ترین رکن کیا ہے؟ کہ نعمتوں میں اللہ کے بندوں کو شریک کرو، ہے یا نہیں؟ اور وسائل کی کمی کس بات کا امتحان ہے؟ صبر ہے، توکل ہے، عزت نفس بچی ہوئی ہے. تو یہ وسائل اس لیے نہیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کا یقین کر کے بیٹھ جائیں گے اس سے میرے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ وسائل وسیلہ امتحان ہیں ہمارے لیے اور تربیت ہیں. اگر میں ان کو پراپرلی، جیسے وہی بات ہے کہ حکمت خدا سے اپنی زندگی کو ہم آہنگ کرنے کے بعد یہ وسائل میری تربیت کا ذریعہ بنیں گے، ان کے ذریعے سے مجھے تہذیب و تزکیہ نصیب ہوگا اگر میں حکمت والی راہ سے ہم آہنگ ہوں، اگر میں نورانیت والی رستے پر موجود ہوں. یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ اس سے جو ہے، جو میں مثال میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ پھر دوائیں بعض اوقات کیوں بیکار ہو جاتی ہیں اگر دوا سے صحت ملتی ہے تو. جو مرنے والا شخص ہوتا ہے اس پر لاکھوں لاکھ ڈالر خرچ کرنے کے باوجود کوئی ٹریٹمنٹ کیوں اثر نہیں کرتی؟ کیوں ڈاکٹر نہیں بجا پاتے اس کو؟ اس کا مطلب ہے کہ وسائل نہیں سب کچھ ہیں، وہ بھی خدا کے حکم سے ہی اثر کرتے ہیں. تو بات واضح ہو رہی؟ تو اس وجہ سے جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ بہت اہم جملہ ہے، جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا یہ جو یا من لا تفنی خزائنہ المسائل، کہ اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ اگر انسان کو یہ بات اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے خدا کے خزانے میں سے ملتا ہے، میں کیوں کسی سے حسد کروں گا، میں کیوں کسی دوسرے کی طرف دیکھوں گا. انشاءاللہ اس دعا کو ہم آگے کمپلیٹ کریں گے تو اس میں یہی سارے جملے موجود ہیں کہ میں پھر کیوں کسی کی طرف دیکھوں گا جب مجھے پتہ ہے کہ دینے والا ہاتھ سخی ہے، بخیل نہیں ہے، دینے والی ہستی حکیم و کریم ہے، عظیم ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پریشان ہونے کی، تکلیف خامخواہ اپنی طبیعت کو مقدر کرنے کی. ٹھیک، تو آج کی حد تک پھر اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات اور محرم میں خاص طور سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو عاشور سے لے کر اربعین تک کے جو 40 دن ہیں ان کو اپنے لیے بہت قیمتی بنا سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی برکتوں سے، کیونکہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے فیوضات الہی فراوان ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور اگر ہم واقعاً شیعہ ہیں اور اپنے آپ کو اس راہ پر لانے کے قابل ہیں کہ جو راہ شہدائے کربلا کی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس طریقے سے، اس راہ سے بہت سارے فیوضات نصیب ہو سکتے ہیں. تو ہماری دعا کہ خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی اور ان رحمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو ملاقات ہوگی وہ مجالس کے رستے سے ہوگی، اور پھر ہم درس کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے اکتوبر سے. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.